الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الاحسان الا الاحسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما جزاكم الله. تو ہماری اس مجلس کے اندر پچھلے کچھ ہفتوں سے اخلاق حمیدہ کے اوپر بات چل رہی ہے، جو کہ ہم اپنے حضرت کے بیانات پر مشتمل ایک کتاب اخلاق حمیدہ مکارم اخلاق کے اندر سے پڑھ کر کے پھر اس کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. تو سب سے پہلے دو اخلاق جو کہ مشائخ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہونے کے لیے انتہائی لازمی ہیں، ضروری ہیں، وہ تھے سچ بولنا اور دوسرا سچ کا معاملہ کرنا. تو ان دونوں کے اوپر ہم سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں، اور آج تیسرا خلق احسان کا بدلہ دینا. احسان کا بدلہ دینا یہ ان دس مکارم اخلاق میں سے تیسرا خلق ہے. تو اس میں جیسے کہ حضرت نے خود بھی یہی اسلوب استعمال کیا کہ سب سے پہلے احسان کا مطلب سمجھایا کہ احسان خود چیز کیا ہوتی ہے، تو اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد مزید اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. فرماتے ہیں کہ احسان قرآن مجید میں استعمال شدہ ایک لفظ ہے، حدیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ عبادت کی وہ کیفیت کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے، یعنی دو مطلب مشہور ہیں اس کے. ایک وہ کہ عبادت کی وہ کیفیت جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے. جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا مل احسان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بتائی کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت کرے کہ جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے. یعنی اس دل کے کیفیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پریزنس کے اندر اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہوں. اور احسان کا دوسرا مطلب ہے الاحسان ہوا فعل الانسان ما ينفع غیرہ، کہ انسان کا وہ عمل کہ جس کے کہ دوسرے کو فائدہ پہنچے، انسان کا وہ عمل جس سے کسی دوسرے انسان کو فائدہ پہنچے، یعنی دوسرے کی بھلائی ہو، اچھائی ہو، اس کو بھی احسان کہتے ہیں. آج کی گفتگو کا عنوان اسی احسان کے بارے میں ہے کہ ہر بندہ دوسرے کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اس کو احسان کہتے ہیں. بھلائی کا معاملہ کرنا اس کو احسان کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے احسان، یعنی اصل میں عنوان اس اخلاق کا کیا ہے، احسان کا بدلہ دینا. تو احسان کا بدلہ دینا کا مطلب یہ ہے کہ پہلے احسان ہو رہا ہوگا تب اس کے بعد کوئی دوسرا اس کا بدلہ دے گا. تو بدلہ دینے کی نوبت جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، پہلے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ کہ احسان کیا جا رہا ہو. اس وجہ سے اس احسان کے کانسیپٹ کو ذرا ہم مزید گہرائی کے اندر جا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ احسان کا جو لفظ ہے یہ حسن سے نکلا. حسن کا مطلب کوئی چیز جو ہے وہ حسین ہو، کوئی بیوٹیفل ہو، کوئی خوبصورت چیز ہو، اسی کو ہم حسین کہتے ہیں. اس کے جو روٹ ورڈز ہیں حسانہ، ہم اردو زبان میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی بات ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو آپس کے جو اخلاق ہیں، انسانوں کے آپس کے جو تعلقات ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، ان کے اندر جس طرح سے ہم نے سچ بولنے کے خلق کے بارے میں تفصیل سے بات کری کہ ایک دوسرے سے سچ بولنا ہے، باہمی جو ہے وہ سچائی کا معاملہ کرنا ہے، اسی طریقے سے سچائی کا معاملہ یعنی دھوکہ دہی والا وہ بھی نہیں کرنا ہے، اسی طریقے سے انسانی معاشرے کے اندر حسن لانے کے لیے احسان کی کیفیت ہمیں اپنے دین کے اندر سمجھائی گئی ہے، بتائی گئی ہے احسان کی کیفیت. تو احسان پیدا کرنا معاشرے کے اندر. ہم جیسے اپنے دین سے بہت زیادہ دور ہوتے چلے گئے, یہ امت پوری دنیا کے اوپر اقوام عالم کی سربراہ رہی, اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت سے نوازا, یہ عزت اس کو قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی, اس کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے ملی, اور یہ عزت جو ہے وہ بڑے لمبے عرصے تک امت کے اندر مختلف جگہوں کے اندر قائم رہی, اگرچہ کہ کسی جگہ پر کچھ محدود مدت کے لیے وہ عزت اللہ تعالیٰ نے واپس بھی لے لی, لیکن دوسرے مقامات کے اوپر یہ عزت جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس برقرار رہی, حتیٰ کہ اس مقام کے اوپر بھی واپس عزت مل گئی مسلمانوں کو. یہ سلسلہ جو ہے وہ 1300 سال تک تقریباً جاری رہا, اور اس کے بعد امت کا حال اتنا زیادہ خراب ہو گیا کہ دنیا میں ہر جگہ سے مسلمانوں سے جو ہے وہ عزت واپس لے لی گئی, اور غیر اقوام کو جو کہ اللہ کو بھی نہیں صحیح طریقے سے مانتے, جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو بالکل بھی نہیں مانتے, اتنی بڑی سرکشی کرنے والے, اتنے بڑے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن, ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حکمرانی عطا کر دی گئی. تو مسلمان جو ہے وہ اپنی دین سے بہت زیادہ دور ہوتے چلے گئے. تو اب یہ دینداری جب مسلمانوں کے اندر مشائخ نے محنت اپنی جاری رکھی, انہوں نے ہمت اور حوصلہ نہیں ہارا, جس طرح سے بھی ممکن ہوا انہوں نے اپنی دین کی حفاظت اور دین کو پھیلانے کا کام جو ہے وہ امت کے اندر کرتے رہے, تو بالآخر امت کے اندر جو ہے وہ پھر سے دینداری کی ایک رمق جو ہے وہ شروع ہوئی. تو اب یہ دینداری جو ہے وہ پہلے ظاہری طرح سے شروع ہوتی ہے, ظاہری طور پہ نظر آنی شروع ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں اسلام, جو کہ انسان کے ظاہر کے اوپر نظر آتا ہے. حدیث جبریل کی بھی یہی تفصیل ہے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس, بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے ایک سوال کرتے ہیں, مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام اس کا جواب دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا, توحید اور نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا قائم کرنا, اور جو ہے وہ رمضان المبارک کی روزے رکھنا, اور جو ہے وہ حج کرنا. تو یہ 5 ارکان گنوا دیے کہ یہ اسلام ہے, اور یہ سارے وہ اعمال ہیں جو کہ باہر سے نظر آتے ہیں. توحید کا اقرار بھی جو ہے وہ بھی باہر سے نظر آنا چاہیے, کلمہ اقرار باللسانی اور اس کے بعد ہے تصدیق بالقلب, تو یہ بھی ایک ظاہری چیز ہے. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں مل ایمان, ایمان کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام پھر ایمان کی تعریف بتاتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا, فرشتوں کے اوپر ایمان لانا, آخرت کے اوپر ایمان لانا, تقدیر کے اوپر ایمان لانا, نبیوں کے اوپر, کتابوں کے اوپر, یہ سب, اور یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے. تصدیق بالقلب, ان ساری چیزوں کی دل کے اندر تصدیق کرنا, یہ ایمان ہوتا ہے. تو دینداری جو ہے وہ اس کی تعریف جو جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے کروا رہے ہیں, اس میں سب سے پہلے ظاہری چیزیں, ان کا مطلب پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اس کے بعد پھر جو اندر کا معاملہ ہے, کہ اندر جو ہے وہ دل کے اندر ان باتوں کی تصدیق بھی ہے کہ نہیں ہے, ان کا تذکرہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تیسرا سوال پوچھتے ہیں, مل احسان. احسان کا سوال جو ہے سب سے پہلے نہیں پوچھا, تو گویا ترتیب کے اندر سب سے پہلے احسان کی باری نہیں آئی, سب سے پہلے اسلام کی باری آئی, ظاہری اعمال کی. اس کے بعد پھر جو ہے وہ دل کی کیفیات کی, کہ ہاں بھی دل سے بھی اقرار کرتے ہو کہ نہیں. اس کے بعد پھر اس لفظ احسان کی باری آئی جو حسن سے نکلا, اور بہترین کیفیت, بہترین جس میں خوبصورتی ہوتی ہے کسی چیز کے اندر. تو نبی علیہ السلام نے پھر احسان کی تعریف بتائی, جو کہ سب سے زیادہ افضل درجہ ہے, سب سے زیادہ اونچا درجہ, کہ ہر وقت اللہ تعالی کی موجودگی کے اندر اپنے آپ کو پانا, اور عبادت اس طریقے سے کرنا کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اس طریقے سے انسان کی عبادت بھی ہو جائے, اور عبادت کا جو وسیع مفہوم ہے, انسان کی زندگی کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کی حکموں کے مطابق ہو جائیں, اور وہ ایسے ان اعمال کے اوپر چلے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تصور ہی نہ ہو اس کو. کبھی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے میری زندگی کے اندر, میرے گھر کے اندر یا دنیا کے اندر, کہ جہاں میں اللہ تعالیٰ سے چھپ سکوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے ہم بھی اپنے اسلامی معاشرے کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج سے 40-50 سال پہلے 60 سال پہلے جو ہے وہ ہمیں دینداری اپنے ایک خاص جیسے شہری ماحول اگر آپ کہہ لیں تو اس کے اندر یہ دینداری جو ہے وہ بہت کم نظر آتی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہے. اور مشائخ کی محنتیں جو ہم پچھلے 25-30 سال کے اندر دیتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں دینداری جو ہے معاشرے کے اندر واپس آتی ہوئی نظر آتی ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے پورے یعنی ایکسٹینڈڈ فیملی کے اندر والدہ کی سائٹ پر والد کی سائٹ پر بہت کم دینداری نظر آتی تھی. کوئی شریعت کی اتباع کرنے والا سنت کے مطابق جو ہے وہ اپنا حلیہ بنانے والا کوئی ایک فرد بھی نظر نہیں آتا تھا. اور اگر کوئی ایک نظر آتا بھی تھا تو وہ ایسا کہ جس کو بالکل سارے خاندان نے آؤٹ کاسٹ کر دیا تھا, عام ہو گیا تھا. خصوصاً یعنی پہلے تو ٹیلی ویژن کے اوپر ہی جو ہے وہ اس قسم کی واہیات چیزیں آتی تھیں ایک ایسے ملک کے اندر کہ جو کہ اسلام کے اوپر بنایا گیا تھا. شراب عام تھی, جیسے پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی ہے کہ آپ کی ایئر لائن کے اندر شراب جو تھی وہ عام طور پر ملا کرتی تھی. پھر اس کے بعد جب وہ چیزیں ختم ہوئی تو اس کے بعد بھی 80 کی دہائی کے اندر جو ہے وہ ایک یلغار ہوتی ہے, انڈین فلموں کی یلغار پاکستان کے اندر ہوتی ہے. آپ کے بارڈرز جو ہیں محفوظ ہیں, وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ آرمی موجود ہے, انڈیا سپوزٹلی جو ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے, سب کچھ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ انڈین فلمیں جو ہیں یہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر کہاں سے داخل ہو جاتی ہیں, اور لوگ جو ہے وہ چوری چھپے جو ہے وہ وی سی پی وی سی آر پہلے وہ ہوتا تھا ویڈیو کیسٹ پلیئر, وی سی پی وی سی آر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اچھا وی سی آر وی سی پی تو بعد میں شروع ہوا, اس سے پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ وہ جو ٹیلی ویژن کے اینٹینے ہوتے تھے نا, اینٹیناز جو ہوتے تھے, تو ان کے اوپر جو ہے وہ لوگ برتن لٹکاتے تھے. یاد ہے وہ زمانہ کچھ لوگوں کو, وہ پلیٹیں ٹین کی پلیٹیں لٹکاتے تھے, ٹین کے برتن لٹکاتے تھے. ہاں بھی کیا ہوگا, عمان کیچ ہوگا, اس سے عمان کی ٹرانسمیشن آئے گی اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر. اور عمان کی ٹرانسمیشن جو تھی اس کے اندر جو ہے وہ ویسٹرن ٹی وی چینلز اور نہ جانے کیا کیا اس کے اندر ہوتا تھا, یا اس کے اندر انڈین فلمیں ہوتی تھی. اس کے بعد پھر بوسٹر آنے شروع ہوئے, بوسٹر لگا کر کے وہ اتنی سی ڈیوائس ہوتی تھی وہ ٹی وی اینٹینا کے ساتھ جو ہے لگا دیتے تھے, اس سے جو ہے وہ عمان کی ٹرانسمیشن آ رہی ہے, اس سے جو ہے وہ پتہ نہیں اور کہاں کہاں کی ٹرانسمیشن آ رہی ہے. یہ جو ہے وہ غلاظت جو ہے وہ آپ کے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے آپ کے گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد یہ ویڈیو کیسٹ پلیئر اور ویڈیو کیسٹ ریکارڈرز اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ فلموں کے کیسٹ اور یہ ساری چیزیں آنی شروع ہیں. سینما ہال کے اندر اس وقت ان چیزوں کا تصور نہیں ہوتا تھا, اب تو سینما ہال کے اندر اور آپ کے جو پبلک ٹیلی ویژن ہے ان کے اندر یہ ساری چیزیں عام ہوئی بھی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ دینداری بھی بہت زیادہ آنی شروع ہوئی, تو ظاہری اعمال جو ہیں لوگوں نے پھر کرنے شروع کیے جن کے گھروں کے اندر نماز کا تصور نہیں تھا, وہ نماز پڑھنا شروع ہو گئے, مسجد جانا شروع ہو گئے. داڑھی کا کوئی داڑھی رکھنے والا جو ہے وہ سب سے زیادہ فرسودہ اور گھٹیا قسم کا انسان سمجھا رہا تھا, اور ممکن ہی نہیں تھا کہ داڑھی رکھ کر کے جو ہے وہ انسان کچھ بھی کام کر سکے دنیاوی اعتبار سے. اب جو ہے وہ داڑھی رکھنا جو ہے وہ اتنا عام ہو گیا, حتیٰ کہ حکومتی لیول کے اوپر لوگ جو ہے وہ داڑھی رکھنا شروع ہو گئے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ظاہری اعمال جو ہیں وہ امت کے اندر پھر سے زندہ ہونا شروع ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آہستہ آہستہ اس کے بعد دوسری کس چیز کی باری آتی ہے, ایمان کی باری آتی ہے. کہ جی اندر کی کیفیات بھی جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایگری کتنی کر رہی ہیں, ایمانیات کی کتنی اہمیت ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ایمانیات کا موضوع جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک پوائنٹ آف ڈسکشن بنا ہوا ہے. اور پچھلے دنوں شاید کل ہی اس آدیز نے جو تمام اسٹوڈینٹس کے ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک خطاب بھی شیئر کیا ہے جو کہ انہوں نے پچھلے سال ہی کیا تھا دارالعلوم کراچی کے اندر, تو اس کا بھی موضوع یہی ہے کہ اوپر اوپر سے اعمال جو ہیں وہ تو بہت سارے مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے کر ہی لیتے ہیں, اپنے خاندانی پریشر کی وجہ سے کر لیتے ہیں یا جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی محبت کی وجہ سے. انہوں نے تو یہ الفاظ نہیں لکھے تھے لیکن ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ظاہری اعمال کیوں کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ امی ابو کیا کرتے ہیں اور امی ابو سے چونکہ محبت ہے تو اس وجہ سے مجھے بھی وہی کرنا چاہیے جو کہ میری امی کرتی ہیں, مجھے بھی وہی کرنا چاہیے جو میرے ابو کرتے ہیں, میرے خاندان والے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے اعمال جو ہے وہ ہم کر لیا کرتے ہیں. معاشی دباؤ کی وجہ سے یا کسی کے ساتھ ایک ایفیلیشن کی وجہ سے، لیکن ایمانیات کی اہمیت، عقائد کی اہمیت، آخرت کے اوپر غیر متزلزل ایمان کا ہونا، یقین کا ہونا، کیونکہ مومن کی تعریف کیا ہے کہ مومن جو ہے وہ بالآخرت ہم یوقنون، آخرت کے اوپر اس کا یقین ہوتا ہے. تو ابھی اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. ہماری ڈیفینیشنز کے اندر ایمانیات جو ہے وہ ابھی کریپ ان کر رہی ہے، الحمدللہ کر رہی ہے کم از کم، لیکن ابھی تک ہم نے ایمانیات کو سمجھا نہیں ہے کہ ایمان کیا چیز ہوتی ہے. ہم نے اعمال کی اہمیت کو تو الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں جو دیندار مسلمان ہو گئے انہوں نے اعمال کی اہمیت کو تو سمجھنا شروع کر دیا ہے، ایمان کی اہمیت ابھی بہت باقی ہے، اس کا ادراک حاصل کرنا، اس کی اہمیت کو سمجھنا. اس کے بعد جو تیسرے درجے کے اوپر چیز آتی ہے وہ احسان آتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے اندر ایک حسن ہو، اس کے اندر ایک خوبصورتی ہو، چاہے وہ آپ کے ظاہری اعمال سے متعلق ہو، چاہے وہ ایمان سے متعلق ہو. ایمان بھی جو ہے وہ یقین کے درجے کے اندر لے کر کے آئے، یہ بھی ایمان کی خاصیت ہے، خوبصورتی ہے. اسی طریقے سے باہمی جو تعلقات ہوتے ہیں، آپس کا لین دین ہوتا ہے، آپس کے جو گفت و شنید ہوتی ہے، تو اس کے اندر بھی ایک حسن پیدا کرنا. اس کو انگریزی کے اندر اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں ڈیسنسی، ڈیسنسی، ڈیسنٹ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا. سوفسٹیکیشن کا بھی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ ہم اس کو اکثر ایک نیگیٹو طریقے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر حسن پیدا کرنا اور باہمی بات چیت کے اندر، تو اس میں اگر سوفسٹیکیشن کا لفظ استعمال کیا جائے تو یہ ایک پازیٹو کونوٹیشن کے ساتھ ہوگا. یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے نا جس کو اسٹریٹ لینگویج کہتے ہیں، سڑک کے اندر جیسے تو تڑاخ کر کے جو بات کی جا رہی ہو، ابے تبے کر کے جو کلام کیا جاتا ہے، ایسے بات نہیں کرنا، بلکہ آپ جناب کر کے بات کرنا، حتیٰ کہ گھر کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کر کے دوسروں کو مخاطب کرنا، یہ کر لو جا کر کے، یہ کرو جا کر کے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کر لیجئے، اردو زبان کے اندر کرو کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کریں کا بھی لفظ ہوتا ہے، اور کریں سے بھی زیادہ خوبصورتی کس کے اندر ہے کہ آپ ایسا کر لیجئے، اس کے اندر اور بھی زیادہ خوبصورتی ہے. تو یہ ساری خوبصورتیاں جو ہیں وہ اپنی بات چیت کے اندر پیدا کرنا، یہ احسان کہلائے گا، بات چیت کا احسان. تو ان ادر وے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے معاملات کے اندر کروڈنیس نہ ہو، رو کوئی ایک ہوتا ہے جیسے جو تیل جو ہے وہ آپ کے نکلتا ہے، معدنیات کے طور پر تیل نکل رہا ہے، تو وہ تیل جو ہوتا ہے وہ ابھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، گاڑی کے اندر ڈال کر گاڑی نہیں چلا سکتے، وہ کسی نفع کی چیز نہیں ہے، ابھی اس کو ریفائن کرنے کی ضرورت پڑے گی، ریفائنریز کے اندر وہ تیل جائے گا، پھر وہ ریفائن ہو کر کے نکلے گا، تو اب اس کو آپ کروڈ آئل نہیں کہیں گے، اس کو اب خام تیل نہیں کہیں گے، را مٹیریل اس کو نہیں کہیں گے، بلکہ اب جو ہے وہ ریفائنڈ مٹیریل ہو گیا ہے، اب جو ہے اس کے اندر خوبصورتی آ گئی ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ بینیفٹ آ گیا ہے، فائدہ آ گیا انسانوں کے لیے، دوسروں کے لیے. تو یہی معاملہ جو ہے وہ ہمارے اخلاق کا بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے اخلاق کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی پیدا کریں، ڈیسنسی پیدا کریں، بات چیت کے اندر اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کے اندر. یہ چیز جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر ابھی بہت دور ہے، بہت دور ہے. یہ آج پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہے کہ 2018 میں فیملی کے بغیر جو ہے وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ حج پہ جانے کا موقع ملا، تو یہ آج جو ہے وہ بغیر فیملی کے ساتھ، باقی سارے جو ہے ماشاءاللہ فیملی والے تھے، کوئی بیوی کے ساتھ ہے، کوئی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی ہے. تو جب ہم کہیں جا رہے ہوتے تھے، جیسے منا سے نکلے، ہاں جی اب کسی جگہ پہ جا رہے ہیں، جمرات میں رمی کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں، تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ آج سب سے پیچھے ہوتا تھا اور باقی سارے فیملی والے جو ہے نا وہ آگے آگے چل رہے ہوتے تھے. تو پیچھے سے جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کسی نے جو ہے وہ جوس کا ڈبہ کہیں سے لیا، جوس پیا، ٹرنگ اچھال دیا، اس کو وہیں پہ پھینک دیا، پھر کوئی چیز کھائی، چپس کھایا، چپس کا پیکٹ جو ہے وہ یوں کر کے اڑا دیا. اسی وجہ سے آپ کو پتا ہوگا کہ جب حج کا موسم ختم ہوتا ہے، حج کے لوگ حاجی جب واپس جاتے ہیں، تو اس کے بعد 2 مہینے کے لیے وہ پورا کا پورا علاقہ بند کر دیا جاتا ہے. جو امت مسلمہ نے آ کر کے وہاں پر کچرا جمع کیا ہوتا ہے، وہ سعودی حکومت جو ہے پھر 2 مہینہ اس کچرے کو صاف کرنے کے اندر لگاتی ہے. تو ہم حج کرنے گئے تھے، اپنے دین کی خوبصورتی کے لیے گئے تھے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے گئے تھے کہ ہم دوسروں کے لیے اذیت کا سامان بنانے کے لیے گئے تھے؟ اسی طریقے سے اپنے محلے کے اندر بھی جہاں پہ ڈسٹ بن ہوتے ہیں، جہاں پہ بڑے بڑے جو ہے وہ ٹریش کے جو ہے وہ انہوں نے ڈبے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہم جب اپنا گھر کا کچرا پھینکنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم دور سے ایسے کر کے پھینکتے ہیں کہ وہ کچرا جو ہے وہ ڈسٹ بن کے اندر جانے کی بجائے جو ہے ڈسٹ بن کے باہر جا کر کے گرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جی ڈسٹ بن جو ہے وہ اگر اتنا زیادہ ابل رہا ہے کہ اب اس کے اوپر آپ کچرا ڈالیں گے تو وہ خود روڑکتا وہ نیچے آ جائے، کیونکہ اس کے اندر جگہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کم از کم کوشش تو کری نا کچرا جو ہے وہ ڈسٹ بن کے اندر ڈالنے کی۔ نہیں، ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہمارے لیے یہ چیزیں اہمیت نہیں رکھتی کہ کوئی چیز جو ہے وہ صفائی کے ساتھ کریں۔ اور یہ بھی اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کہ بھائی اگر کچرا آلریڈی لوگوں نے کیا ہوا ہے تو ہم کیوں اس کچرے کے اندر اضافہ کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنا کام صحیح طریقے سے کریں نا، ہم کیوں کچرے میں اضافہ کر رہے ہیں؟ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اسلام والے ہیں، ہمیں تو پتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دینے والے ہیں۔ یہ کوئی تھوڑی کرنا ہے کہ ہاں یہاں تو پہلے سے ہی کچرا پڑا ہوا تھا تو اس وجہ سے میں نے اور کچرے میں ایڈ کر دیا۔ تو کچرے کو جو ہے وہ کچرے کے بن کے اندر ڈالنا یہ بھی خوبصورتی میں سے آتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت تو بعد میں کریں گے، پہلے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں کے اندر جس قسم کی لینگویج ایک دوسرے کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو صفائی جو ہے وہ صرف کپڑوں کی صفائی نہیں ہوتی کہ بہت اچھے اچھے ٹاپ پاک صاف ستھرے جو ہے وہ سفید کپڑے پہن لیے، بلکہ ایک مزاج کی نفاست ہوتی ہے۔ یہ مزاج کی صفائی ستھرائی، مزاج کی نفاست۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کے سفر میں تھے، ہمارے مشائخ ہمیں بتاتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور جب وہ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے اوپر قیام ہوا تھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بکری کا دودھ دوہایا تھا کہ یہ میں اپنے محبوب کو پلاؤں گا۔ تو اس دودھ کے پیالے کے اوپر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رومال بچھا دیا تھا، اس لیے تاکہ بیکٹیریا فال نہیں ہو سکے۔ اس زمانے میں مائکروسکوپس نہیں ہوتے تھے، بیکٹیریا نظر نہیں آتا تھا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں کتنی نفاست تھی، کتنی صفائی ستھرائی تھی کہ اس دودھ کو جو ہے وہ ڈھک کر کے رکھا اپنے محبوب کے لیے۔ ہم ان چیزوں کا احساس نہیں کرتے، ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو احسان کا جو ایک صفت ہے یہ ہے اپوزٹ آف کروڈنس، اپوزٹ آف رونیس۔ تو ہمارا دین جو ہے وہ احسان کی صفت جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے، عبادت کے اندر بھی احسان اور معاملات کے اندر بھی احسان، جیسے کہ ہم نے یہ دونوں تعریفیں حضرت کے بیان کے اندر سے ابھی پڑھی کہ الاحسان ہوا فعل ما ينفع غیرہ، کہ احسان وہ عمل ہے کہ جس سے دوسرے کو فائدہ ملے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت حقیقی محسن ہیں، انہوں نے ساری مخلوق پر احسان فرمایا، اور انسان کی یہ صفت ہے کہ جو اس پر احسان کرے وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا، شیر درندہ ہے لیکن جو اس کو گوشت ڈالتا ہے یا اس کا خیال رکھتا ہے، وہ اس کے منہ میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے تو شیر اسے کچھ نہیں کہتا۔ تو اگر درندے بھی اپنے محسن کا لحاظ رکھتے ہیں تو انسان تو پھر انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو بھی اپنے اوپر احسان کرنے والے کا خیال کرنا چاہیے، جن میں سب سے بڑا احسان کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور اس کے بعد چھوٹے احسان کرنے والے، اس کے بعد احسان کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کے بعد پھر دوسرے انسان آتے ہیں، ہمیں ان کا خیال کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الناس ابناء ما یحسنون، کہ لوگ تو اپنے محسنوں کے بیٹے ہوتے ہیں، یعنی فرزند بن کر کے ان کے ساتھ رہتے ہیں جو ان کے اوپر احسان کرنے والے تھے۔ اسی طرح ایک مثل مشہور ہے الانسان عبد الاحسان، کہ انسان تو احسان کا بندہ ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ بھلائی کر دیتا ہے یہ اس کا غلام بن جاتا ہے۔ شریعت کے اندر احسان کرنے کا حکم، مسلم شریف کی روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر احسان کو لازم کر دیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کرنے کا یعنی انصاف اور احسان کا حکم دیتا ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا اچھا سلوک کرو. وبذل قربا والیتامہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی. والجار الجنب والجار ذی القربى، اور جو قریبی پڑوسی ہیں. والجار الجنب، اور جو دور والے پڑوسی ہیں. والصاحب بالجنب، اور ساتھ بیٹھے یا ساتھ کھڑے ہوئے شخص یا راہگیر. وابن السبیلی، راہگیر کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو. غلام باندیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھو. تو والدین سے بات شروع کری اور غلام باندیوں کے اوپر ختم کری، یعنی ایسے نوکر کہ جو کہ آپ کی ملکیت میں ہوتے ہیں. وما ملکت ایمانکم، آج کے زمانے کے جو نوکر ہوتے ہیں یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہوتے، یہ تنخواہ دار ملازم ہوتے ہیں، یہ آزاد لوگ ہوتے ہیں. لیکن ہمارا سلوک ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہمیں باندیوں اور غلاموں کے ساتھ سلوک کرنے کی اجازت نہیں، ہم ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا انداز، ان سے جو ہے وہ کام کرنے کا انداز نہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. بدقسمتی سے کچھ کام کرنے والے جو ہیں وہ ہمارے پاس آ کر کے شکایت بھی کرتے ہیں کہ فلانی جگہ پر تو اتنا زیادہ کام لیا جاتا ہے اور اس طریقے سے ہم سے بات کی جاتی ہے کہ ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ابھی چھوڑ کر کے چلے جائیں. ایسا کیوں ہے؟ غلام باندی کے ساتھ جب اجازت نہیں ہے تو یہ تو تنخواہ دار ملازم ہے، ان کے ساتھ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ان کے ساتھ بھی ایک ڈیسنسی کے ساتھ برتاؤ کرنا. اگر کبھی نارمل سے زیادہ کام کروانا پڑ رہا ہے تو اس کے اوپر بھی ہمیں ایکسکیوز کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اگر ممکن ہو تو اپنے اب خود بھی لگ کر کے ان کے ساتھ، خود بھی ان کے ساتھ لگ جائیں جب ان سے ایکسٹرا کام لے رہے ہیں، جب ان سے کوئی ایسا کام کروا رہے ہیں جس کا کہ پہلے آپ نے ان کے ساتھ جو ہے وعدہ نہیں دیا تھا، اگریمنٹ نہیں کیا تھا. جیسے کسی ہاؤس بوائے کو ہم ہائر کرتے ہیں تو اس کو بتا دیتے ہیں جی ہم اس طرح سے آپ سے یہ کام کروائیں گے، اتنے دنوں کا کام ہوگا، اتنے گھنٹے کا کام ہوگا، آپ اس دن جو ہے وہ باتھ روم دھوئیں گے، اس دن جو ہے وہ آپ، تو پھر وہ ایگری کر لیتے ہیں کہ اچھا جی اس کے میں آپ سے جو ہے وہ 600 ریال لوں گا، 800 ریال لوں گا. اب اس کے بعد جو ہم ان سے ایکسٹرا کام کروا رہے ہیں تو وہ ہمارا حق نہیں ہے، وہ ہمارا حق نہیں ہے، ہم حق سمجھ کر کے ان سے یہ کام کروا رہے ہوتے ہیں، وہ ہم ان سے ایکسٹرا کروا رہے ہیں. تو اگر کروا رہے ہیں، پہلی بات تو کروانا نہیں چاہیے، لیکن اگر کروا رہے ہیں کوئی وجہ ہے تو بھائی ذرا جھک کر کے کروائیں ان سے، ذرا ان کے سامنے نرمی کے ساتھ اپنا معاملہ رکھیں اور ان کو احساس اس بات کا دلوا دیں کہ جی وہ ہمارے اوپر احسان کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے ہم نے اس قسم کا وعدہ نہیں لیا تھا، ہم نے اگریمنٹ ان کے ساتھ نہیں کیا تھا. تو احسان کرنے کا حکم ہے. وبالوالدین سے لے کر کے وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وابن السبیل راہگیر، ساتھ سفر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. انسان کی اصلیت جو ہے وہ سفر کے اندر باہر آتی ہے، کیونکہ وہاں پر رکھ رکھاؤ جو ہے وہ رکھنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ایک پریشر میں ہوتا ہے، ایک منزل تک اس کو پہنچنا ہوتا ہے، اس کو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. فیملی والے جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بیوی بچوں کو لے کر کے چلنا پڑتا ہے، پاسپورٹس کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ راہگیروں کے ساتھ ہم بہت اچھی طریقے کا معاملہ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن کر نہیں پا رہے ہیں، دل کے اندر ایک احساس تو ہونا، اس میں تو کچھ نہیں لگتا نا کہ ہاں بھائی مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے کرنا چاہیے تھا، اس سے زیادہ بہتر کرنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں کر سکا. تو دل کا احساس جو ہوتا ہے نا، اگر یہ موجود ہو تو پھر بالآخر ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے دیا کرتے ہیں کرنے کی. لیکن اگر احساس ہی نہیں کہ بھائی میرا تو کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں کیوں کروں اس کے ساتھ اچھا والا معاملہ، اس نے میرے اوپر کون سا احسان کیا جو میں اس کے اوپر احسان کروں، اس قسم کی اگر دل کی کیفیت ہوگی، جیسے کہ انفارچونیٹلی ہمارا قومی شعار ہے یہ، تو پھر تو توفیق ہی نہیں ملے گی نا احسان کا معاملہ کرنے کی اس کے ساتھ. تو بھلا کرنا بھی احسان ہے، مخالف کو اور دشمن کو معاف کر دینا بھی احسان ہے. ہمارے حضرت بھی ایک واقعہ اپنے تربیت کے مجالس کے اندر بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ جو ہے وہ گاڑی کے اندر جا رہے تھے تو ساتھ ساتھ جو ہے کچھ ڈاکٹر انجینئر قسم کے بڑے سوفسٹیکیٹڈ لوگ تھے, تو ان کو جو ہے وہ کچھ کھانے کے لیے چیزیں ملی ریپنگ وغیرہ کے ساتھ جو ہوتی ہیں, تو انہوں نے کھانے کی چیزیں کھائیں اور اس کے بعد پھر ریپر جو ہے وہ باہر پھینک دیا گاڑی سے ہی باہر. حضرت بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے, حضرت نے تو چھوڑنا نہیں ہوتا ایسی چیزوں کے اوپر. انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کچرا بھی بڑا پڑھا لکھا کرتے ہیں, پڑھا لکھا کچرا پھیلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں وَعْفَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, کہ لہٰذا فی الحال انہیں معاف کر دو اور درگزر سے کام لو, بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو دشمن کو معاف کر دینا بھی احسان ہے. اور دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے, کیا دین فطرت ہے کہ زمین میں فساد نہ مچانا, زمین میں فساد نہ مچانا بھی احسان ہے کہ انسان اپنی نیوسنس ویلیو کو ختم کر دے. نیوسنس ویلیو یعنی دوسروں کے لیے جو ہے نا وہ اذیت کا سبب بننا, یہ اس کو ختم کر دے. ٹھیک ہے, جان بوجھ کرتے کر کے تو بالکل بھی کسی دوسرے کو اذیت پہنچانے کی گنجائش نہیں نکل سکتی, لیکن اپنی ایک بے دھیانی کی وجہ سے بھی لوگوں کو جو ہم اذیت پہنچاتے ہیں, یا بے فکری کی وجہ سے, یا اس احساس کی وجہ سے کہ جی میرے اوپر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, مجھے تو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس بے فکری کی کیفیت کی وجہ سے جو ہے نا ہم نیوسنس ویلیو دوسروں کے لیے بن جاتے ہیں. تو فکر کی کیفیت اندر پیدا کریں گے تو پھر ہماری یہ نیوسنس ویلیو جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوگی. تو دوسروں کو تکلیف نہ دے, یہ بھی اس کا احسان ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو. وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا, اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت تو احسان کرنے والوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اس لیے انسان کو حکم ہے کہ حجر سے شجر سے نباتات سے جمادات سے حیوانات سے اور انسانوں سے ہر کسی سے بھلا کرے, ہر کسی کی خیر خواہی, ہر کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. بخاری شریف کی روایت آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کی ایک بہت ہی زیادہ گناہگار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا, تو اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ عورت کی مغفرت فرما دی تھی. تو جب جانور کے ساتھ بھلائی کرنے کا اتنا فائدہ ہے تو انسان تو پھر انسان ہے. اب ہم کتنے اس معاملے کے اندر کتنی یعنی گراوٹ کا شکار ہیں کہ پچھلے دنوں سازش کی نظر سے ایک نیوز آئٹم گزرا. وہ نیوز آئٹم کیا تھا کہ ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر غالباً پتہ نہیں سوات کا علاقہ لکھا ہوا تھا یا کشمیر کا علاقہ لکھا ہوا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, تو وہاں پر نا ایک خاص قسم کا گرے بندر ہوتا ہے, گرے منکی, اور وہ دنیا میں اور کہیں بھی نہیں پایا جاتا, وہ صرف اسی علاقے کے اندر پایا جاتا ہے. تو اب ریسنٹلی کیا ایک فینومینا شروع ہو گیا ہے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد جو وائلڈ لائف کی جو آرگنائزیشن ہوتی ہے نا, تو ان کو جو ہے وہ وہاں پر ایک گرے منکی جو ہے وہ اذیت پہنچا کر کے ہلاک کیا ہوا ملتا ہے. تو جب اس کی تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ کالج جو برابر کے کالج یونیورسٹی کے طلبا ہیں نا لڑکے, وہ لڑکے وہاں پر آتے ہیں, وہ اس گرے منکی کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں اور بالآخر اس کو پتھر مار مار کر کے قتل کر دیتے ہیں, اس بندر کو مار دیتے ہیں. اور یہ ہر چند دن کے بعد جو ہے نا وہ ایک مرا ہوا بندر مل رہا ہے پتھروں سے مارا گیا ہوا. وہ کون کر رہے ہیں؟ یونیورسٹی کے طالب علم کر رہے ہیں, کالج کے لڑکے کر رہے ہیں. کیا مل رہا ہے ان کو اس سے؟ کیا فائدہ مل رہا ہے؟ تھوڑی دیر کا ہنسی مذاق, لڑکوں کے ساتھ انجوائے کرنا, اور اللہ کی ایک مخلوق کو اس طریقے سے بلا وجہ جو ہے وہ مار دینا, اذیت پہنچا کر کے. تو جہاں تربیت بالکل ختم ہو جائے اور تربیت کی بجائے جو ہے وہ الٹی نیگیٹو تربیت شروع ہو جائے, برائی کی تربیت شروع ہو جائے, تو وہاں پر ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ پچھلی دنوں جو ہے وہ کسی کلاس کے اندر بھی بات ہو رہی تھی کہ انسان کی جو اندر کی صفت ہوتی ہے نا وہ پھر حیوانوں جیسی بن جاتی ہے, اور حیوانوں میں سے بھی ویسا حیوان جیسے کہ اس کی صفت ہوتی ہے. ہمارے مشائخ یہ واقعات لکھتے ہیں, ہمارے حضرت بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے دوسرے کو اذیت پہنچانا ہے جس سے کہ انسان کو خود بھی کوئی فائدہ نہ ہو, تو یہ دراصل بچھو کی صفت ہے, سکارپین کی, سانپ کی صفت ہے. وہ ڈستا ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ڈسنے سے. بچھو ڈستا ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی کو ڈسنے سے, لیکن اس کی صفت ہے یہ. اسی طریقے سے جو انسان دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے کوئی خوشی محسوس کرے لیکن اس کو کوئی اور فائدہ نہ ہو اس کے اندر,
تو وہ روحانی دنیا کے اندر عالم امثال کے اندر اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ سانپ اور بچھو جیسی شکل ہوتی ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے کشف عطا کیا ہوتا ہے ان کو وہ سانپ اور بچھو کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے کے اوپر اتنے بڑے گناہگار عورت، اتنا بڑا گناہ کہ جس گناہ کے بارے میں یعنی ایک پورا کا پورا معاشرہ ہل جاتا تھا، واقعہ اس کی بات ہم پڑھ رہے ہیں نا سیرت کلاس کے اندر، تو کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا اس تہمت کے اوپر، اس والے گناہ کی تہمت کے اوپر کتنا بڑا طوفان کھڑا ہو گیا تھا. اور ایک عورت جو ہے جو کہ واقعی اس کی مرتکب ہو رہی ہے اور عادتاً اس کی مرتکب ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے اوپر. تو زنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک کافر عورت کو دیکھا، وہ بوڑھی تھی، پرندوں کو دانے ڈال رہی تھی. تو میں نے اس سے کہا کہ تجھے کیا فائدہ، تو تو کافر ہے، تجھے اس پر کوئی اجر نہیں ملنا. یہ بھی اپنے کسی حال میں ہوں گے، عورت سے بولنا شروع ہے تمہیں کیا فائدہ پرندوں کو اجر یہ دانا ڈالنے کا، تمہیں کوئی تھوڑی اجر ملنا ہے. تو کہنے لگے کہ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا اچھا ہوا کہ میرا معاملہ کسی اور کے ساتھ ہے، تیرے ساتھ نہیں ہے، تجھ سے میں نے کوئی بدلہ نہیں لینا. کہتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہی عورت بیت اللہ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے. میں دیکھ کر حیران ہوا، میں نے کہا کہ تو کافرہ تھی. اس نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے چند دانے دے کر اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کو حاصل کر لیا، میں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی توفیق عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو دانہ ڈالنے کے بدلے کافرہ عورت کو اسلام کی نعمت عطا فرما دی. تو انسان اگر کسی زیروح کے ساتھ بھلا کرے، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، حیوانات ہو، ان کا بھی اللہ تعالیٰ اجر اور بدلہ دے دیتے ہیں، تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. تو انسان کے ساتھ ہم بھلا کیوں نہ کریں. اگلا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد آ گئی کہ آپ نے سنا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر مشائخ جو ہیں بیان سے پہلے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آیت پڑھتے ہیں. جیسے اس بیان سے پہلے بھی حضرت کی ہم نے جو ہے پڑھی ہوئی آیت کوٹ کری تھی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن ایک آیت وہ ہے کہ جس کو کہ مشائخ عظام جو ہیں وہ سب سے زیادہ کوٹ کرتے ہیں، بلکہ اس حدیث کا تو یہ حال ہے کہ کبھی اکثر، کبھی تو نہیں بلکہ اکثر شروع میں تو بہت ہوتا تھا کہ تیاری کے بغیر ہی بیان کے لیے بیٹھ جاتے تھے، تو اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ جی آپ کس ٹاپک پہ بیان کرنا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے تھے. تو جس وقت کوئی پہلے سے ذہن میں نہیں ہوتا تھا نا کہ اب یہ والی آیت پڑھنی ہے، تو یہ عاجز وہی آیت پڑھتا تھا، کیونکہ اپنے مشائخ کو وہی آیت پڑھتے ہوئے دیکھا. وہ کون سی والی آیت ہے؟ سورہ عنکبوت کی آخری آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے ہم ضرور بالضرور خود تک پہنچنے کے راستے اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، اپنے تک پہنچنے کے راستے اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو محسنین کے ساتھ ہوتا ہے، معیت میں ہوتا ہے محسنین کی. تو اس کے اوپر علماء نے فرمایا کہ دیکھو احسان کا جو رتبہ ہے نا یہ مجاہدے کے بعد ملتا ہے. والذین جاہدوا فینا پہلے فرمایا اور آخر میں فرمایا کہ ان اللہ لمع المحسنین. تو جو مجاہدہ کرتا ہے اس کو پھر احسان کی کیفیت عطا ہو جاتی ہے، یعنی اس کو ایک تو عبادت ایسی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس کے اندر رہ کر کے عبادت کرتا ہے، اور دوسری یہ کہ اس کو مخلوق کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے. بہترین اخلاق. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا الا ادلک علی اکرم اخلاق الدنیا والآخرہ، کہ کیا میں تمہیں دنیا اور آخرت کے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں. فرمایا ان تصلہ من قطعک، کہ جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ. اسی کے اوپر بہت ہی مختصر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جوامع الکلم کی حدیث ہے، سل من قطعک، کہ اس کے ساتھ سیو، اس کے ساتھ جوڑو جو کہ تمہارے ساتھ قطع کرے، معاملات کو توڑے. تو عام طور پر تو یہی ذہن ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اچھا رہے گا ہم اس کے ساتھ اچھے رہیں گے، یہ ہم بزنس کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم بزنس کرتے ہیں. شریعت نے کہا کہ یہ تجارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے تمہارا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا کون سی بڑی بات ہے. فرمایا کہ جو جوڑے جو توڑے تم اس کے ساتھ جوڑو. جفا کے بدلے وفا یہ ہے احسان. جفا کے بدلے وفا یہ ہے احسان. ہم جب چھوٹے تھے تو کراچی کے اندر جو ہے وہ عصبیت کے نام کے اوپر بہت فسادات ہوتے تھے. بہت انسانوں کی جانیں گئی. ہم نے اپنے سامنے بھی قتل ہوئے ہوئے دیکھے اور روزانہ جو ہے وہ قتل عام کی خبریں آتی تھیں. اتنا بڑا عذاب تھا وہ. اس آج اس کا تو کم از کم یقین ہے, باقی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں سے اگری کریں کہ نہ کریں, کہ جب ہمارے یہاں دینداری آئی ہے, اگرچہ کہ ابھی ہم اگر پچھلی تفصیل کی بھی روشنی میں دیکھا جائے تو ہم ظاہری طور پر دیندار ہوئے ہیں, ابھی ایمان کی وہ اہمیت وہ قدر اتنی آئی نہیں ہے جتنی کہ آنے کی ضرورت ہے. اور احسان تو ابھی بہت دور ہے. کراچی کی گلیوں میں دیکھ لو, کراچی کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کر لو, کراچی کے جو ہے وہ ڈسٹ بن تو غائب ہی ہو گئے نا سارے کے سارے. پہلے تو ڈسٹ بن ہوتے تھے تو لوگ ڈسٹ بن کے باہر پھینکتے ہیں, انہوں نے کہا چلو ڈسٹ بن ہی دے لو ان سے. اب تو سارا کا سارا کچرا بغیر ڈسٹ بن کے ہی پڑا ہوا ہوتا ہے. تو غلاظت کا ڈھیر, ہر قسم کی گندگی, تو احسان سے ہم بہت دور ہیں. لیکن صرف اسلام کے آ جانے کی وجہ سے جو کہ ایک ماحول الحمدللہ بنا ہوا ہے, بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ دیندار ہوئے ہیں, سنتوں کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے عذابوں کو ٹالا ہوا ہے. بہت سارے عذابوں کو. حالانکہ اس زمانے کے جو قتل و غارت گری کا جو عذاب تھا نا, وہ ایک بہت بری شکل کا عذاب ہوتا ہے. اتنا خوف و دہشت کا ماحول ہوتا تھا, ہم تو تصور نہیں کر سکتے کتنی دہشت ہوتی تھی. گولی آ جائے گی یا جلاؤ گھیراؤ کر دیا جائے گا, یا فلانی زبان بولنے والے آ کر کے فلانی زبان بولنے والوں کو جو ہے وہ قتل کر دیں گے اور فلانا کر دیں گے, ڈھمکانا کر دیں گے. الحمدللہ یہ ماحول ختم ہو گیا. چوروں ڈاکوؤں کا تو ابھی بھی ہے, لیکن وہ اس قسم کا دہشت ناک ماحول نہیں ہے کہ جس کے اندر کے ہر وقت جو ہے وہ ایک کرفیو, ہر وقت جو ہے وہ معاملہ رہتا تھا. اور اسی طریقے سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی جو ایک بہت بڑا عذاب جو ہے وہ آ رہا تھا, جس کے بعد جو ہے وہ کراچی والوں کی جو درگت بننی تھی اگر وہ آ جاتا, جو حشر ہونا تھا. ہمیں پتا ہے کہ ہمارے شہر کا کیا حال ہے. ہر سڑک جو ہے وہ کھدی ہوئی ہے, ہر سڑک جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے. حکومت جو ہے وہ بتا رہی تھی لوگوں کو کہ بھئی پہلے سے جو ہے نا آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کے جو ہے وہ محلے کے اندر کہاں پر سڑک ہے اور کہاں پہ گڑھا ہے, کیونکہ اگر یہ سائیکلون آ گیا نا اس کے بعد جو بارش ہونی ہے تو پھر آپ کو نظر نہیں آنا کہ سڑک کدھر ہے اور گڑھا کدھر ہے, تو آپ گھڑے میں گر جائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ یا تو گھر کے اندر رہیں, یہاں پہلے سے مارکنگ کرنے کی, جی مجھے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا. یہ تو حال ہے ہمارے شہر کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑی مشکل جو ہے اس کو ٹال دیا, اور وہ جو ہے وہ ایک بارڈر کے ایریے کے اوپر جہاں پہ زیادہ آبادی بھی نہیں ہے, نہ ادھر کا زیادہ نقصان ہوا نہ ادھر کا کوئی نقصان ہوا. تو یہ تو صرف ظاہری دین کے اوپر یہ فائدے ہیں ہمارے. اگر ہم جو ہے وہ باطنی دین کے اوپر آ گئے پھر تو دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. تو اس زمانے کی بات ہو رہی تھی, تو اس زمانے میں جو ہے نا وہ ایک انہی لوگوں نے, لوگوں کو قتل کرنے والے قاتل جو تھے, تو انہوں نے جو ہے نا یہ دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا یہ شعر. کیا تھا وہ لکھا ہوتا تھا, وفا کرو گے وفا کریں گے, وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے, ہم بھی ہیں انسان تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اور یہ سب سے زیادہ مقبول پارٹی والے لوگ ہوتے تھے, جن کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے تھے, کلین سویپ کرتے تھے یہ لوگ. ان کی یہ تربیت کہاں سے ہوئی, یہ مزاج کیسے بنا, یہ پچھلے اس زمانے میں پچھلے 50 سالوں میں 55-60 سالوں کے اندر یہ فوج جو ہے وہ بڑھ کر کے جوان ہوئی ہے, جس کے سوچنے کا انداز یہ ہے جو تم میرے ساتھ کرو گے میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا, میں بھی تمہارے جیسے ہی انسان ہوں, میں نے تمہارے ساتھ بھلائی نہیں کرنی ہے. اگر تم میرے ساتھ برائی کرو گے تو میں نے تمہارے ساتھ برائی کرنی ہے, بھلائی کرو گے تو میں بھلائی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. دین سے دوری کی جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی شکل ہے, نظر آتا ہے یہ دین کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی نسلیں پل کر کے جوان ہوتی, جن کو یہی چیز سکھائی گئی ہوتی ہے. گھروں کے اندر یہی ماحول تھا, ماؤں کا یہی مزاج تھا، باپوں کا یہی مزاج تھا، تو اولاد کا یہ مزاج کیوں نہیں ہوگا؟ تو ہمارا دین یہ بالکل بھی نہیں سکھاتا. تو فرمایا وَتُعْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ، کہ جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر. تو دیکھیں بائی نیم بتا دیا کہ جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو جفا کرے تم اس سے وفا کرو، اس کا نام احسان ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ آپ کو ڈسنے کے لیے بار بار آ رہا ہو یا آپ کو جو ہے وہ کسی طریقے سے شدید نقصان پہنچا رہا ہو تو آپ جو ہے نا وہ اس کی دم میں گھسنا شروع ہو جائیں. اردو کے اندر یہ بھی ایک محاورہ ہے، کسی کی دم میں گھسنا، ٹھیک ہے نا. تو اس ایسے جب معاملات اگر ہو جائیں تو ایک ڈسٹینس رکھنا، ان کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لینا کہ اچھا وہ میرے ساتھ جو ہے وہ میری جڑیں کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اب میں بھی ان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کروں گا. انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ خراب کیا ہے، جھوٹ بول کر کے، اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر کے لوگوں کو میرے خلاف بدزن کیا ہے، تو میں بھی جھوٹ بول کر کے اور باتیں اپنی طرف سے گھڑ کر کے لوگوں کو ان کے خلاف بدزن کروں گا. یہ اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایک ڈسٹینس رکھنے کی، ایسے لوگوں کے شر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، بلکہ اپنے شر سے ان کو محفوظ رکھنا بھی، کیونکہ اگر وہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ ہمارے ساتھ کرے چلے جا رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی میں بھی انسان ہوں، کہیں میں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر کے شیطان کے ہاتھوں جو ہے نا وہ کھلونا بن کر کے کہیں میں بھی گناہ کا مرتکب ہونا نہ شروع ہو جاؤں. تو دل کے اندر ہم اگر یہ نیت رکھیں نا کہ بھئی میں اس سے دور اس لیے ہوں کہ میں اپنے شر سے اس کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، اس کا ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پھر یہ ایک تماشا بن جائے گا اور یہ ایک ریاکاری بن جائے گی. لیکن دل کے اندر یہ احساس رکھیں. تو ڈسٹینس رکھنا جو ہے نا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک الگ پورا کا پورا موضوع ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں سل من قطع کا مطلب کہ اب جو ہے نا وہ گھسے چلے جا رہے ہیں، ہے نا، قریب قریب رہنا ہے، قریب قریب باتیں کرنی ہے، ساتھ جو ہے وہ ہر وقت ڈنر پارٹیز کرنی ہے، ہر وقت یہ کرنا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ ایک پالیٹکس چل رہی ہے، ایک گھٹیا قسم کا جو ہے معاملہ چل رہا ہے. ہمارے حضرت نے بہت کلیئرلی ہمیں یہ بات بہت پہلے 20 سال پرانی تقریباً یہ بات ہے، اس قسم کی کوئی بات ہوئی تھی، حضرت سے ہم نے مشورہ کیا، پوچھا، فرمایا کہ جسم دور رہیں اور دل قریب رہیں. جسم دور رہیں یعنی آپ کا ملنا جلنا کم ہو، ضرورتاً ملنا جلنا ہو، جسم دور ہیں لیکن دل قریب ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ جسم قریب ہوں اور دل دور ہوں. جسم قریب ہوں اور دل دور ہوں. تو یہ جو گھسنے کی جو ایک خامخواہ کی حدیث کی رونگ انٹرپریٹیشن کر کے، یہ جو ہم نے بغیر تربیت اور بغیر سیکھے ہوئے ہم نے حدیثیں پڑھ پڑھ کر کے جو ہے نا ان پہ عمل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے نا، تو اس سے بھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. اور ہمارے مشائخ جو ہیں جن کو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کی ہوتی ہے، تو وہ پھر اس کی صحیح سمجھ میں بتاتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بہرحال اس تمہید کی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ بزنس والا معاملہ نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بہترین اجر کی امید کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرنے کی کوشش کرتے رہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا ابا حریرہ کہ اے ابو حریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس، کہ تم متقی بن جاؤ، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے، یعنی گناہوں سے بچنا شروع کر دو تو تمہیں جو ہے وہ بہت زیادہ نفلیں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. فرائض ادا کرنا یہ تو گناہوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن نوافل اور مستحبات کرنا جو ہے یہ ایڈیشنل چیز ہے، ایڈیشنل عبادات ہیں. تو ہمارے دین کے اندر زیادہ ایمفیسس جو ہے وہ مستحبات کے اوپر نہیں ہے بلکہ گناہوں سے بچنے کے اوپر ہے. تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار متقی بن کر کے بن جاؤ گے. وکن قنعن تکن اشکر الناس، کہ تم قناعت پسند بن جاؤ، تم سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے. یعنی جو اللہ تعالی نے تمہیں دیا ہے نا تو اس کے اوپر راضی شکر، راضی خوش رہنے والے، قناعت کرنے والا، تو تم سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے. واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مؤمنا، اور جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو تو تم مؤمن بن جاؤ گے. واحسن جوار من جاورک تکن مسلما، اور اگر پڑوسی کے پڑوس کو اچھی طرح سے نبھاؤ تو تم اچھے مسلمان بن جاؤ گے.
تو اس موضوع کے اوپر حضرت کا اور بھی بہت سارا بیان ابھی باقی ہے، تو وہ آج تو مکمل نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. یہاں پر ہم آج کی بات کو روکتے ہیں، تاکہ ہم دعا بھی جو ہے اور توبہ کلمات وغیرہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ اگر مغرب سے پہلے ہی معاملہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھی ہوئی بات کو، سنی ہوئی بات کو سمجھنے کی اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے ہمارے مشائخ جو توبہ کلمات پڑھاتے ہیں، تو یہ عاجز بھی ان کی اتباع میں آپ کو توبہ کی کلمات پڑھا رہے ہیں. کچھ لوگوں نے آن لائن واٹس ایپ کے اوپر توبہ کی کلمات یا بیعت کی جو ہے وہ درخواست دی ہوئی تھی، تو ان کو کہا تھا کہ اسی موقع کے اوپر وہ بھی ساتھ ساتھ ان کلمات کو دہرا لیجیے گا، تو وہ بیعت کی نیت سے پڑھیں گے تو ان کی بیعت بھی ہو جائے گی. باقی جو توبہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ان گناہوں کو نہ دہرانے کا ارادہ کرتا ہوں. اس نیت کے ساتھ پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اس کے بعد جو معمولات بتائے جاتے ہیں وہ کل 6 ہیں. پہلا معمول صبح شام 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح پڑھ لینا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. دوسرا معمول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا معمول روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ جتنے ممکن ہو اتنا ناظرہ قرآن مجید کی تلاوت کر لینا، یہ تیسرا معمول ہے. چوتھا کہ وقوف قلبی جس کو کہتے ہیں، ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. نقشبندی سلسلے کے مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلم و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ مراقبہ ہو گیا. اور آخری معمول رابطہ شیخ ہے، یعنی اپنے ذاتی احوال کے اندر، زندگی کے اندر شیخ مشوروں سے اور رہنمائی سے جو ہے وہ دین کی امپلیمنٹیشن، دین کو اپلائی کرنا، یہ سیکھنا، اس کو رابطہ شیخ کا معمول کہا جاتا ہے. یہ کل 6 معمول اگر ہم پابندی سے کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے بے شک تھوڑا ہی کریں، 100 مرتبہ اگر نہ کر سکے تو 50 مرتبہ کر لیں روزانہ شروع میں، 25 مرتبہ سے شروع کر لیں، درود شریف پڑھنا، استغفار پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت، ایک پارہ نہیں کر سکتے تو صرف روبو پارے سے شروع کر لیں، اسی طرح مراقبہ جو ہے وہ صرف 10 منٹ سے شروع کر لیں، تو اسی سے جو ہے وہ انسان کی زندگی کے اندر بہت زیادہ تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کے لیے پورے معمول کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. دعا کر دیجیے. سبحان ربی العالی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے کریم مقام، تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ، دوست احباب کے اہل خاندان کی حفاظت فرما. اے اللہ، پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی عذابوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، جو تو نے ہم پر اتنی ساری نعمتوں کی بارش فرمائی ہے، اے اللہ، ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ نعمتوں کے زوال کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے دین کی اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اس دین کی اہمیت کو، ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر مسلمان بنا، اے اللہ ایمان والا بنا، اے اللہ ہمیں احسان کی صفت سے مزین فرما، اے اللہ ہمیں اپنے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنی بول چال کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے معاملات کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں مکارم اخلاق سے مزین فرما، اے اللہ ہمیں رذائل اخلاق سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان رذائل کو ہمارے اندر سے دور فرما، اے اللہ ہمیں ایک اچھا انسان، اچھا مسلمان، اے اللہ اچھا شہری اور اے اللہ اچھا گھر کا فرد بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اگر اولاد ہے تو بہترین اولاد بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ماں باپ ہے تو بہترین ماں باپ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اگر شاگرد ہے، استاد ہے تو بہترین استاد شاگرد بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اگر ہم اپنے مشائخ کے اے اللہ متوسلین میں سے ہیں تو اے اللہ ہمیں بہترین ان کا مرید بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ سالک بننے کی، سالکہ بننے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بس میں تو کچھ نہیں، اے اللہ ہم تو کسی چیز کو بہتر نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم تو اپنے آپ کی برائیوں کو دور کرنے کے اوپر اپنی قدرت نہیں پاتے، اے اللہ ہم بالکل ہی لاچار اور اپنے آپ کو اے اللہ عاجز، اے اللہ عاجز پاتے ہیں، اے اللہ ہمارے اندر تو کسلان ہی بھری ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں اس کسلان سے اور اس عجز سے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک قوی مؤمن بننے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دشمنوں کے، چاہے وہ جس شکل کے دشمن بھی ہوں، اے اللہ ان کے سامنے اے اللہ ہمیں ڈٹ جانے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہم آپ کی مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ ہمیں اپنی مدد سے محروم نہ فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی مدد کو اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے، اے اللہ جن جن بھی افعال کی ضرورت ہے، اعمال کی ضرورت ہے، اے اللہ جس قسم کی بھی سوچ اور فکر کی ضرورت ہے، اے اللہ وہ سوچ، فکر، وہ اعمال، وہ افعال اے اللہ ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ آگے بڑھنے کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کے لیے بھی اے اللہ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اے اللہ ورنہ نفس و شیطان تو ہمیں گرانے کے اوپر اے اللہ اپنی ساری کی ساری توانائی خرچ کرتا رہتا ہے، اے اللہ ہمیں اس کے خلاف آپ ہی بچا سکتے ہیں، اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے، ثابت قدمی عطا فرما دیجئے، اے اللہ منزل مقصود تک پہنچا دیجئے، اے اللہ اپنا وصل عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرما دیجئے، اے اللہ راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ جو بھی پریشانیاں ہیں، کسی شکل کی بھی پریشانی ہو، اے اللہ ذاتی پریشانی ہو یا اولاد کی پریشانی ہو یا رزق کی پریشانی ہو، اے اللہ ان پریشانیوں کو آپ کے لیے آسان کرنا بہت آسان ہے، اے اللہ ان پریشانیوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے گھر بار کے اندر یا اے اللہ اہل خانہ، اہل خاندان کے اندر، اے اللہ جو بھی ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو بھی اپنی بندگی کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ دین کی فکر کے لیے قبول فرما دیجئے، اے اللہ دین کی محنت میں اے اللہ ان کو ہمارا معاون بنا دیجئے، اے اللہ مددگار بنا دیجئے، اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی فکر کے لیے اور محنت کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ وہ بھی اپنے غیبی خزانوں سے پتہ سے ہمیں اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جنہوں نے اس میں بیٹھنے کا انتظام کیا، اے اللہ اپنا گھر پیش کیا، اپنا وقت پیش کیا، اے اللہ اپنی فکریں پیش کریں، اے اللہ اس کے بدلے سب کو اپنی محبت میں سے حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر قسم کی دنیاوی پریشانیوں سے اور اے اللہ قبر کی اور آخرت کی پریشانیوں سے ان سب کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے پاس تو دینے کے لیے اور کچھ بھی نہیں، اے اللہ دعاؤں کے سوا، اور دعاؤں کو قبول کرنے والی تو آپ ہی کی ذات ہے، اے اللہ ان دعاؤں کو، اے اللہ ان نیک تمناؤں کو اے اللہ قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی
کی وجہ سے اللہ ہمیں رد نہ فرما دیجئے، ہمیں اپنی رحمت کے دروازے سے دور نہ کر دیجئے، اللہ ان رحمتوں کے فیصلے ہم سب کے لیے فرما دیجئے۔ اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں، اللہ سب کو اس دعا کے اندر شامل فرما لیجئے۔ اللہ جنہوں نے توبہ کے کلمات پڑھے، اللہ یا اصلاحی تعلق کو بنایا، اللہ اس کے بدلے ان کے لیے اپنی اصلاح کرنا، اور اللہ اس دین کے راستے کے اوپر آگے بڑھنا، اپنا وصل حاصل کرنا اللہ آسان فرما دیجئے۔ اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔